الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال تعالى في مقام آخر الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو جگہوں سے میں نے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے یہ دار البقا نہیں ہے بلکہ دار الفنا ہے، باقی رہنے والے کا باقی رہنے والا گھر نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے ہم سینکڑوں لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اپنے عزیزوں میں اگر ہم ایک نگاہ دوڑائیں تو نہ جانے کتنے لوگ جن کو ہم بچپن سے دیکھتے آئے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اس سے پہلے اگر وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں تو ان کے بڑے نہیں ہیں. تو یقیناً بعض اوقات آدمی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اب سب ختم ہو گئے، اب ہماری باری ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے ایسا. تو یہ دنیا دار البقا نہیں ہے بلکہ دار الفنا ہے. ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے. اس دنیا کی بناوٹ ہی ایسی ہے، یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پیدا اس لیے کی گئی ہو کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، بلکہ جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو اسی پر انسان کا معاملہ بھی ہے کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بھیجا ہے انسان کو، لیکن اصل مقام انسان کا یہ ہے نہیں، نہ یہاں پر اس نے رہنا ہے. بلکہ اگر ہم تھوڑا سا اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور واقعات کو دیکھتے ہیں تو اصل ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا بادشاہ بنایا، جنت ان کے حوالے کر دی، اور پھر حضرت حوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح میں دیا، اور پھر وہ دونوں وہاں جنت میں رہنے لگے. اور شیطان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس نے جس درخت سے منع کیا گیا تھا کھانے کا وہ کھلا دیا. نتیجتا اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا کو دنیا میں بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ اب تم جاؤ اچھے اعمال اختیار کرو. اب جو تم میں سے جو بھی اچھے اعمال اختیار کرے گا اسے ہم دوبارہ واپس یہ جنت عطا فرما دیں گے. تو ہماری جو آمد ہے، ہمارے باپ ماں باپ کی آمد جو ہے وہ جنت سے ہے، جنت سے دنیا میں آئے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا کہ ہم تمہیں امتحاناً بھیج رہے ہیں کہ ہم جائزہ لیں گے کہ تم میں کون ہمارا فرما بردار ہے، کون نافرمان. جو فرما بردار ہیں ان کے لیے اللہ نے دوبارہ اس جنت کو آباد کرنا ہے اور وہاں پر پہنچا دینا ہے، اور خدا نہ کرے اگر نافرمان ہوں گے تو ان کے لیے اللہ نے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے. بات یہ ہے کہ میرے عزیزو، جو شخص نافرمان ہوتا ہے دنیا میں، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دو دوزخیں دیتے ہیں. ایک دوزخ تو دنیا ہی میں ہے، اور وہ دوزخ دنیا کی کیا ہے کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ جہنم بنا دیتے ہیں، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی یہ اس کی زندگی میں ہوتی ہے. چاہے وہ لکھ پتی، کروڑ پتی، اربوں پتی ہو، لیکن سکون نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہوتی. اور وجہ کیا ہے کہ چونکہ وہ حرام خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو یہ جو حرام خواہشیں اور ناجائز خواہشیں ہیں یہی جہنم میں دنیا میں، اور چونکہ دنیا میں جو برانچ آفس ہے اصل میں دوزخ کا، جو کچھ یہاں برانچ میں جمع کرائے گا ہیڈ آفس میں خود بخود پہنچ جائے گا وہ. اب اگر کسی نے حرام خواہشیں یہاں پر جمع کرائیں گے، ناجائز خواہشیں جمع کرائیں گے، سفلی جذبات یہاں جمع کرائیں، تو یقیناً یہ سب ہیڈ آفس میں پہنچ رہی ہیں، اور جس نے جمع کرائی ہے اس کو پھر وہاں پر جانا پڑے گا. تو دنیا بھی دوزخ اور آخرت میں بھی دوزخ. تو اس کے لیے دو دوزخ ہیں، ایک تو دنیا ہی اس کی ایسی بن جاتی ہے کہ جو مزاج دوزخ کا ہے، یعنی دنیا میں بھی یہ ہے کہ ہیڈ آفس کا جو مزاج ہوتا ہے، برانچز بھی وہی مزاج رکھتی ہیں، اور عام طور پر جو ہیڈ آفس کے بڑے ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کا ایک ہی جیسا معاملہ ہو، جو ہمارے ہیڈ آفس میں طریقہ کار ہے وہی برانچز میں بھی ہو. تو اسی طریقے سے چونکہ دوزخ جو ہے یہ ہیڈ آفس ہے اور دنیا میں اس کی جو ناجائز خواہشات ہیں یہ سب اس کی برانچ ہے، تو برانچ میں جو کچھ جمع کرایا جائے گا وہ ہیڈ آفس میں تب وہ جمع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ناجائز خواہشات انسان اس پر عمل کر رہا ہے اسی کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ افر آئیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا، یعنی جیسے اللہ کی پرستش کرنی چاہیے تھی، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، ایک انسان بجائے اللہ تعالیٰ کی پوجنے کی اور اس کو عبادت کرنے کی اس کی عبادت کرنے کی وہ اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنا لیا ہے، جو بھی خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو نتیجتاً اس کی دنیا میں دوزخ اور آخرت میں اس کی دنیا میں جو ناجائز خواہشات اس نے کی ہیں اس کی وجہ سے آخرت میں بھی دوزخ میں اس کو جلنا پڑے گا، جانا پڑے گا. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس بات کو خوب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چند روز کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، لہذا تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا لو. تو دنیا میں کیا ہے فرمایا کہ اس کے لیے بھی دو جنتیں، ایک تو یہ کہ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، کہ دنیا بھی جنت ہے اس کی اور وہ کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی حاضری اپنی حضوری کا اس کو سے مس فرما دیتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ رب العزت کا اس کو خیال رہتا ہے، ہر عمل کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں. لہذا ایک تو یہ کہ یہ جذبے سے وہ ایسا مس ہوتا ہے کہ میرا ہر عمل اللہ دیکھ رہے ہیں، آج یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس جذبے کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے حضور میں جھک رہا ہوں، اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں. اس جذبے کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی لذت کا مت پوچھیے، اور آدمی خاص طور پر جب سجدے کرتا ہے اور دونوں سجدے جب وہ ادا کرتا ہے اس طور پر کہ اس کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، تو یقین کیجیے کہ اس کی جو لذت ہے وہی آدمی جانتا ہے جو اس تصور کے ساتھ سجدہ کرے. اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہیں، یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ہمارے دل میں اس کا جو حضوری آ جائے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، ہمارا رب یہ سب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کی ایک ایک ادا دیکھ رہا ہے کہ وہ کس کس طریقے سے، اور ہم اللہ کی خاطر جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں، بدنظری سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، حرام لذتوں سے بچ رہے ہیں، چوری سے بچ رہے ہیں، زنا سے بچ رہے ہیں اور بدکاریوں سے بچ رہے ہیں، تو یقیناً یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں شمار ہوں. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی حضوری کے خیال سے اس کو دنیا ہی میں مست فرما دیتے ہیں، وہ اسی میں مست رہتا ہے، دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے اس خیال سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ملاقات آ گئی. تو جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ایک تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے جنت ادا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جنت فی العقبہ، اور ایک جنت اللہ تعالیٰ اسے عقبہ میں عطا فرمائیں گے، آخرت میں عطا فرمائیں گے. تو یقیناً بلقاء المولا، یہاں تو تھا مع الحضور، وہاں بلقاء المولا، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات عطا فرمائیں گے. تو بعد میں رجیز یہی ہے کہ دنیا میں ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں، برداشت کر لیں، یہ دنیا ختم ہو جانے والی، ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے ہمیشہ کے لیے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے جانا ہے، تو تھوڑی سی تکلیف اپنے رب کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اٹھا لے تو انشاءاللہ سودا مہنگا نہیں، سستا سودا ہے، بشرطے کہ یہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے، اور جب بیٹھ جاتی ہے پھر آسان ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت مختلف بہانوں سے نوازتے ہیں، جیسے کہ دوسری آیت میں تلاوت کی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اب دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نافرمانیوں میں پڑے ہوئے اور گناہ چھوٹ نہیں رہے، چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کریں لیکن اس پر قدرت بھی نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان فرمائی قرآن مجید میں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی طرف جذب فرما لیں، کھینچ لیں. جس کا مطلب حاصل کیا ہوگا کہ گناہ وہ نہیں کرے گا، نافرمانی کے کام وہ نہیں کرے گا، مشکل کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی نافرمانی کو. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات جذب فرما لیتے ہیں اپنی طرف، یہ آسان راستہ ہے. لیکن اگر کسی کو جذب نہ فرمائے فوری طور پر، تو اس کے لیے کیا ہوا، حضرت میونی جو کوششیں کرتا ہے ہماری طرف رجوع کرتا ہے، ہم اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. تو اپنی سے کوششیں کرتے رہو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرتے رہو، اور یہ دعا بھی کر لو کہ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجئے، اپنی طرف ہمیں کھینچ لیجئے، تاکہ گناہ کرنے ہمارے لیے مشکل ہو جائیں، نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں. یہ بہت آسان کام. تو جب دیکھیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب ابا بیٹوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، ہمارے اتنے پلاٹ ہیں، ہماری اتنی دکانیں ہیں، اپنی اولاد کو بتا دیتے ہیں تاکہ کبھی وہ اپنے ابا سے مانگے کہ ابا ہمیں بھی تو کچھ دیجئے، آپ کے پاس اتنا کچھ اکاؤنٹ میں ہمیں بھی تو دے. تو ابا نے دینا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں بیٹے کو کہ بھئی یہ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر نہیں دینا ہوتا تو بتاتے بھی نہیں، چھپاتے ہیں. پھر نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، مانگے بھی تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کہاں سے لائیں. تو اللہ رب العزت نے اگر دینا نہ ہوتا تو کبھی اس کو ذکر نہ فرماتے. اللہ نے جب قرآن مجید میں ربا نے جب خود ذکر فرما دیا کہ اللہ یشتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی طرف جذب فرما لے، کھینچ لے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے اس پر. تو اللہ ہے، ساری دنیا جو پکڑ کر ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس کی لذتیں ہیں اور اس کی جو ہے وہ چکا چون ہے جو ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہیں. اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں. تو ہم دنیا کی طرف تو بھاگے چلے جاتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں درخواست کرتے کہ اللہ آپ ہمیں اپنی طرف بلا لیجئے، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اگر اپنی قید میں لے لیتا ہے تو آدمی دنیا کی قید سے پھر آزاد ہو جاتا ہے، ورنہ اگر دنیا کی قید میں آدمی آ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف وہ نہیں دیکھتا، فرما برداری اس کی مشکل ہو جاتی، اطاعت مشکل ہو جاتی. جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں، آپ ان کو لاکھ قرآن سنائیے، حدیث سنائیے، ان کا دماغ اس طرف چلتا ہی نہیں دیکھتا. حالانکہ عمریں دیکھیں تو کسی کے 70 سال، کسی کے 80 سال ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے اعمال دیکھیں تو وہ نافرمانی والے اعمال. تو اس لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ چاہیں تو ہم اپنی طرف جذب فرما سکتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جو میں اپنے حضرت سے بھی سنی، کہ مثال اس کی یہ ہے جذب کرنے کی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں بات آ جائے. فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور ابھی ان کا انتقال ہوا 2-4 سال پہلے. تو بہرحال وہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی کی عیادت کے لیے. تو مولانا محمد احمد شاہ صاحب نے حضرت شاہ صاحب سے کہا کہ بھی حکیم سلمان صاحب کو بھی لے لو ساتھ میں، وہ بھی ہمارے ساتھ عیادت کو چلیں، تاکہ ورنہ انہیں بعد میں اگر پتہ چلا کہ بھی ہم گئے عیادت کے لیے تو وہ کہیں گے بھی ہمیں ساتھ کیوں نہیں لیا، مجھے بھی ساتھ لے لیتے آپ، تو ہمارے انہیں بھی لے لو. چنانچہ گاڑی میں روانہ ہوئے اور ان کے گھر کے پاس تھوڑی سی دور گاڑی روک دی جہاں تک گاڑی جا سکتی تھی، اور پھر ایک آدمی کو دوڑایا کہ جاؤ حکیم صاحب کو بلا کے لے آؤ. اب جب دروازے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ حکیم صاحب تو سو رہے ہیں، واپس آ گئے. اگر شاہ صاحب سے آگے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ جگا دو، جس سے بے تکلفی ہو اور جس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نہیں جگاؤں گا یہ بعد میں ناراض ہوگا، تو جگانا جائز، ہر آدمی کو جگانا جائز نہیں ہے، لیکن جہاں بے تکلفی کا معاملہ ہو، جہاں مزاج شناسی ہو ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں پر جو ہے جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں. لہٰذا انہوں نے کہا بھی جگا دو، تم کہو گے اٹھو چلے. چنانچہ حکیم صاحب سوئے ہوئے تھے، اور سوئے ہونے کے باوجود ان کو جگایا گیا اور پھر وہ آئے تشریف لائے. تو اگر شاہ صاحب شاہ راؤ حق صاحب نے فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ تو سوئے ہوئے تھے، یہ تو سوئے ہوئے تھے، انہیں تو خبر بھی کچھ نہیں تھی، لیکن ان کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا، یہ ہے جذب. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کھینچتے ہیں تو اس طرح سے کھینچ لیتے ہیں کہ وہ سویا ہوا ہوتا ہے، وہ غافل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اس کو. جیسے کہ یہاں پر سوئے ہوئے کو بلایا اپنے پاس، اور پھر وہ اپنے گھر سے چل کر کار تک جب پہنچے تو جن صاحب کی کار تھی غالباً ڈاکٹر ابرا صاحب تھے، ان کی وہ گاڑی تھی. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا تاکہ یہ حضرات بیٹھ جائیں. فرمایا کہ یہ جو گھر سے چل کے دروازے تک آئے اور جب پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، یہ راہ سلوک کی مثال ہے کہ تھوڑا سا چلو، تھوڑا اللہ کی طرف بڑھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دروازے کیسے کھولتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ سوئے ہوئے کو اٹھایا، یہ جذب کی مثال، اور گھر سے چل کے گاڑی تک آئے، جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں دروازہ کھل گیا، یہ مثال ہے راہ سلوک کی کہ آدمی جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے، تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف بلا لیتے. تو اگر آدمی کو پہلے راستہ مہیا نہ ہو، جس کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے وہ اپنی طرف کھینچ لے، جذب فرما لے، اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم دوسرا راستہ ہم چلتے تو رہیں، رک نہ جائیں بلکہ چلتے رہیں. جب چلنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، قدردانی فرماتے ہیں. جب ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے، چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک دن آئے گا، ہمارے لیے دروازہ کھول دے گا کہ آجا میرے بندے. اپنے ملنے کی اللہ تعالیٰ راستے پھر خود بخود انسان کو دکھا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سن لو دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کہا کہ سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. پھر بتاتے ہیں ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، اور نتیجے اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی طرف ہدایت ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ مثال میں نے اس لیے بتا دی تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف جذب فرماتے ہیں تو کس طرح سے جذب فرما لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے راہ سلوک کا معاملہ ہے کہ جب آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو طے کرتے ہوئے ایک دن منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ دونوں راستے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے راستے کی طرف کھینچ لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذب فرما لیتے ہیں. ویہدی الیہ من ینیب، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اپنی طرف، یعنی چلتے ہوئے آتا ہے اور پھر بالآخر اسے بھی جذب فرما لیتے ہیں. لیکن وہ محنت کے ذریعے پہنچتا ہے اور یہ بغیر محنت کے پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں پر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی طرف جذب فرما لے. اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں. دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے پہلے مجذوب ہے، یعنی سب سے پہلے وہ شخصیت جن کو اللہ نے قبول فرمایا اور جذب فرمایا اپنی طرف، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی، 16 سال کی عمر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور 18 سال کی عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2 سال کی چھوٹ بڑائی، اور دونوں میں بے تکلفی ہے، دونوں میں آپس میں محبت ہے. اور سیدنا صدیق اکبر تاجر ہیں، تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب سفر شام کیا تجارت کی غرض سے، تو ایک خواب دیکھا، اور یہ خواب ایسا تھا کہ انہوں نے اس کو کسی کو بیان نہیں کیا. ایک راہب تھا، عیسائی راہب، اس کے پاس پہنچے اور اس سے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اس نے اوپر سے نیچے تک سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، پوچھا کہ کیا نام ہے، نام بتا دیا، کہاں کے رہنے والے ہو، کہا مکہ مکرمہ کے، کس قبیلے کے ہو، قبیلہ بتا دیا، کرتے کیا ہو، تجارت. جب سارے قوائد اس کے بعد جمع ہو گئے تو کہنے لگا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر دیتا ہوں کہ تم میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، یعنی ایک سے خان قریب دعوی نبوت کرے گا، دنیا میں تم اس کے وزیر ہوگے اور دنیا سے جانے کے بعد تم اس کے خلیفہ ہوگے. یہ ایک راہب نے شام کے موقع شام ملک شام میں جب تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خواب جو دیکھا تھا اس کی تعبیر دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو چھپا لیا، اس تعبیر کو کسی کو بیان نہیں کیا، نہ اپنی بیوی سے، نہ اپنے بچوں سے، نہ کسی اور سے، خاموش رہے وقت کے انتظار میں کہ دیکھیے یہ واقعہ کب رونما ہوتا ہے. وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہو گئے. دونوں میں دوستی بے مثال تھی. 40 برس کے جب ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی. اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے وہ نبی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر فرشتہ آپ کے طرف وہی لے کر آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جب یہ وحی لے کر نازل ہوا تو ایک اتنی سی آیت کی وجہ سے، بلکہ اس وقت پانچ آیتیں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اے صدیق ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. اس وقت تک چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی بالکل ابتدائی معاملہ تھا، اس نے فرمایا کہ یا محمد مت دلیل، آپ کے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، کوئی دلیل ہے؟ فرمایا کیا الذی رایت بالشام، دلیل یہ ہے کہ جو خواب تو نے شام میں دیکھا تھا. ابھی وہ خواب تھا جو کسی کو بیان نہیں کیا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا تھا. فرمایا کہ دلیل پوچھتے ہو تو دلیل وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا اور جس کی تعبیر تم نے ایک راہب سے لی تھی. تو فوراً سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لپٹ گئے اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لیے گئے، آپ کا انتقال ہوا تو تب بھی انہوں نے ماتھے کا بوسہ لیا. تو انہیں ایسی مبارک شخصیت. تو بہرحال دیکھیے یہاں بھی جذب فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو فوراً پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گئے. اور بعد کے پھر بے شمار واقعات ہیں ان کے، لیکن یہاں میں نے صرف اس لیے مثال دی کہ یہ ایک جذب کی مثال. اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اسلام میں، دشمنان اسلام میں سے تھے، اور معمولی دشمن نہیں تھے بلکہ ایک دفعہ تو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے. اب آپ سوچیے تو صحیح کہ ایک آدمی نکل رہے ہیں قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. انہوں نے تو اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے ہی میں سے پلٹ دیا، اور ایسے پلٹے کہ اپنی بہنوں اور بہنوئی کی خبر لینے کے لیے جب ان کو یہ اطلاع ملی، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی جو ہے مسلمان ہو گئے، کہا کہ اچھا میں خبر لیتا ہوں ان کی جا کے، اور بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا. بہنوئی کو بچانے کے لیے جب بہن آئی تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ وہ ان کے ہونٹ پھٹ گیا اور خون نکل آیا، اور ان کو ڈانٹا ڈپٹا کہ تم بے دین ہو گئے. تو ان کی بہن وہ بھی تو آخر اسی خون سے تعلق رکھتی تھی، اور فرمایا کہ عمر تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے. جب ہم مسلمان ہو گئے اب صرف تیرے کہنے سے ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے. جب یہ بات سنی کہا کہ اچھا لاؤ دکھاؤ وہ کیا پڑھ رہی تھی تم. کہا کہ تمہیں نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ تم ابھی ناپاک ہو، اس کے لیے تمہیں غسل کرنا پڑے گا. کہا کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. جب اسلام دل میں گھر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب سن لے ایام، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. تو جب ایام بھلے آ گئے، اب ان کے دل میں پیدا ہو گیا جذبہ کہ بھائی دیکھنا چاہیے وہ ہے کیا. چنانچہ غسل کیا اور اس کے بعد پھر پڑھا تو سورہ طہٰ کی ابتدائی آیات تھی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. یہ آیات قرآن مجید کی جب پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ کلام معجزانہ کلام، بس فوراً کہا کہ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کے اور شمشیر برہنا، یعنی ہاتھ میں شمشیر تھی، تلوار تھی، اور وہ بھی برہنا، اس کو نیام میں نہیں ڈال کیا ہوا تھا. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس وقت تک سب مسلمان کفار کے خوف سے کھلم کھلا اعلان اعلانیہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اندر موجود تھے. کسی نے کہا کہ عمر آیا ہے اور ارادے اچھے نہیں رکھتے، ہاتھ میں کسی کا تلوار ہو، کوئی کلاشنکوف لگے کسی کے دروازے پہ آئے اس زمانے میں تو آدمی کو کیا محسوس ہوتا ہے. خاص طور پر دو چار گاڑیاں بھی ہوں، جیسے کہ آج کل سادہ لباس والے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا لگتا ہے کہ بس روح قبض ہو جاتی ہے انسان کی، اور جو انداز ہوتا ہے، جو ایکشن ہوتا ہے ان کا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئے تو کسی نے کہا کہ تیور اچھے نہیں لگتے، اللہ خیر کرے. تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید کہیں گے، اور خدا نہ کرا اگر ارادہ برا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے، وہ بھی کوئی بزدل لوگ تھوڑی تھے. اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لباس پکڑ کر، دامن پکڑ کر جھٹکا دیا اسے، جس سے آگے سینے سے لگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نام سے لوگوں کے دل دہل جائیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت آ گیا، میں اسلام لانے ہی کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو سب نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، جس کی آواز اتنی بلند تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو بیٹھے ہوئے کافر تھے انہوں نے اس نعرے کو سنا. تو بہر یہ دیکھیں، یہ بھی جلب تھا کہ گئے تو تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی طرف ان کو کھینچ لیا، اپنی طرف جذب فرما لیا. تو اللہ رب العزت جب کسی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں اپنی طرف کھینچ لوں، تو اللہ سے کچھ، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اس کے سارے راستے تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی ساری خواہشیں بدل جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی سارے کے سارے معاملات الٹ ہو گئے. اور پھر یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کی ساری توانائیاں، طاقتیں اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے خرچ ہونے لگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں انسان کو. اسی کی طرف میں نے، اسی کے لیے میں نے اس آیت کو تلاوت کیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ پاتے، اطاعت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجئے. اور اللہ تعالیٰ جب جذب فرماتے ہیں تو پھر انسان کے لیے اطاعت کرنا آسان، اچھے کام کرنے آسان، فرما برداری کرنا آسان، نگاہوں کی حفاظت کرنا آسان، اور بدکاری سے رکنا آسان، نماز پڑھنا آسان. ورنہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، نماز پڑھیں. یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ایسی کیفیات ان پر بھی طاری ہوتی ہیں کبھی کبھی کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، یا پڑھ رہے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا بس یوں سمجھ کے کہ بھائی کسی طریقے سے اپنے سر سے اس فرض کو ہم اتار دیں گے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ بالکل دل جمعی کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ، خوشو خیو کے ساتھ اور پورے متوجہ ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہوں، بلکہ ہمارے معاملات تو یہ ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ساری دنیا کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، اور کس کا کیا معاملہ ہے، صبح فلاں جگہ جاؤں گا، صبح یہ کرنا ہے، وہ پلاٹ بھی دیکھنا ہے، اس کو بیچنا ہے، اتنے پیسے جمع ہو گئے، اتنے خرچ ہیں، فلاں کو دینا ہے، اس سارے حساب کتاب ہم نماز میں کرتے ہیں. ہماری نمازوں کا تو یہ حال. لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کم از کم اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر یہ عبادت بھی ہمیں انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات کہنے کے بعد یہ بات بتاتا ہوں کہ بے دل نہ ہو، بد دل نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر کریں کہ اللہ نے کم از کم توفیق تو دے دی. بے نمازی تو نہیں کہلاؤ گے، کیونکہ خیالات کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ان خیالات کو عملی شکل دینے سے نماز ٹوٹ جاتی. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح انسان کے پیٹ میں اگر ہوا گھوم رہی ہے، جب تک وہ خارج نہیں ہوگی تو خالی گھومنے سے، گڑگڑانے سے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں خدا نہ کرے اگر وہ ہوا خارج ہو گئی تو اب نماز ختم ہو جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گی. اسی طریقے سے خیالات جب تک ذہن میں ہیں اور انسان ان کو عملی شکل نہیں دیتا، اس وقت تک ان خیالات کی وجہ سے نماز جو فاسد نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ خیالات کوشش کرنی چاہیے، جھٹک دینے چاہیے کہ یہ خیالات نماز میں نہ آئیں. اس کے لیے بزرگ دین نے بہت سے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر خیالات آتے رہیں، نماز پڑھنا ہرگز مت چھوڑی، کیونکہ یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے. اللہ کے لیے نہ ہوتی تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الرحمۃ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی. ان کے پاس جب ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں نماز، میری نماز تو ایسی ہے، میں کیا بتاؤں، بس ایسا سجدہ ہے کہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی، ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں. فرمایا کہ اچھا بھائی، اگر ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں سجدے میں، تو ایک سجدہ ہمیں کر ڈالو ایسے گندے خیالات والا. آنے آپ کو تو نہیں کر سکتا، تو جائز نہیں. فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جیسا بھی سجدہ کرتے ہو اللہ کے لیے کرتے ہو، اس کو معمولی چیز نہ سمجھو. یہ سمجھ کے کہ خیالات خراب آتے ہیں اس کی بے قدری مت کرو. بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اس نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، سجدہ کرنے کی توفیق دے دی، قیام و قرات کی توفیق دے دی، قعود و سجود کی توفیق ادا فرما دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آج ہم ایسی نماز پڑھ رہے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری نماز کو درست فرما دیں گے. انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب میں اللہ ہی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اپنا وقت لگا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ، پندرہ منٹ، دس منٹ جو نماز پڑھ رہا ہوں، تو ایسی نماز کیوں نہ پڑھوں کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے. جب آدمی یہ سوچے گا تو انشاءاللہ پھر اچھی نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرے گا. اور اپنے خیالات کو جھڑک دیجئے، اس کے باوجود بھی اگر خیالات آنے دیجئے، پرواہ مت کیجئے ان کی. انسان کمزور ہے، خیالات آتے ہی آتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی آتے ہیں، برے لوگوں کو بھی آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف برے لوگوں کو آتے ہوں، نیک لوگوں کو خیالات نہ آتے ہوں. ان کو خیالات اور طرح کے آتے ہیں، لیکن آتے ضرور ہیں. بعض اوقات یہ خیالات آتے ہیں، اس لیے خیالات آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. بہرحال اصل جو اس وقت موضوع ہے، جو بعد میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے حضور دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو اللہ تعالیٰ توفیق اطاعت عطا فرمائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں اور گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے، تو بھی اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر کے گرا کر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ آپ آسان راستہ اس کا یہ کہ آپ اپنی جس فرما لیجیے، اپنی فرمانے کھینچ لیجیے تاکہ یہ گناہ ہم سے چھوٹ جائیں اور ہم آپ کے فرما بردار بندوں میں شمار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. نا امیدی بہرحال اس کو ہرگز اپنے دل میں جگہ مت دیجیے، اور کوشش کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہیے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کوششوں کو برآور فرمائیں گے، اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا صحیح راستہ، صحیح طریقہ اپنی طرف جو اس تک پہنچتا ہے وہ عطا فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں، یا اللہ بیماروں کو بھی جانتے ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے دوستوں بھائی زاہد صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. بھائی اقبال کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور بہت سے نمازیوں میں ہمارے بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. اے اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت کے راستے عطا فرمائیے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اخلاص نیت ہمیں عطا فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہم سے آپ کرا لیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ انہیں شرف قبول عطا فرمائیے. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی طرف جذب فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا مجذوب بنا لیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، نمازوں میں خوش و خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، اے اللہ عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، اخلاص سے نیت کے ساتھ اے اللہ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.